بسم الله الرحمن الرحيم. توبہ اخلاق حمیدہ میں ایک خلق ہے، ایک صفت ہے توبہ کی. جس مسلمان میں یہ صفت ہوگی وہ اندرون سے پاک ہو جائے گا. توبہ آدمی کو پاک کرتی ہے. اندرون کی پاکی یہ بہت ضروری ہے. توبہ یا توبو کے معنی لوٹنے کے ہیں. لوٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کسی طرف جا رہا ہے پھر لوٹتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی طبیعت سے جو میلان رکھتا ہے وہ دوسری طرف جانے کا رکھتا ہے، بہکنے کا میلان رکھتا ہے. تو اس لیے اس کو پلٹنا پڑتا ہے. مگر یہ پلٹنا اور یہ متوجہ ہونا ایک خاص معنی میں ہے شرعی اعتبار سے، اس لیے جب اس کی حقیقت اور اس کی تعریف آپ کے سامنے آئے گی تو اندازہ ہوگا کہ اس کے لغوی معنی کو کیسے اس پر منطبق کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالی کی طرف خالص توبہ کرو. نصوح من خالص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. توبہ کی حقیقت، خطا کو یاد کر کے دل کا دکھ جانا، چونکہ خطا غلط طرف جانا ہے، آدمی جاتا ہے غلطی کی طرف. خطا کو یاد کر کے، یعنی اس کا خیال آ کے، اس کا لحاظ ہو، اس کا دھیان آ کے دل کا دکھنا. خطا کو یاد کر کے دل کا دکھ جانا. اور اس کے لیے لازم ہے اس گناہ کا ترک کر دینا. برا لگا تو ہی دل دکھے گا نا. جب برا لگا اور دل دکھا تو برا لگنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نہیں ہونے کا تھا، تو لہذا اس کام کو چھوڑ دے اگر کوئی کام وہ کر رہا تھا تو. اس کے لیے لازم ہے اس گناہ کا ترک کر دینا. اور آئندہ کو پختہ ارادہ کرنا کہ اب نہ کریں گے، یہ دوسری چیز ہے. اب اس کام کو آئندہ نہیں کروں گا، اس کا پختہ ارادہ ہونا. نمبر تین، اور خواہش کے وقت نفس کو روکنا. پھر اس چیز کی خواہش ہو رہی ہے تو نفس کو روکنا توبہ کہلاتا ہے. تو اس میں چار چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز ہے دل کا دکھنا، یعنی شرمندگی ہونا، افسوس ہونا. افسوس دکھت پہ افسوس جو کرتا ہے آدمی وہ دکھنے کی وجہ سے کرتا ہے. شرمندگی جو ہوتی ہے وہ دکھنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اس لیے اس میں کبھی ندامت کا لفظ بولا جاتا ہے، کبھی افسوس کا لفظ بولا جاتا ہے، کبھی دکھنے کا لفظ بولا جاتا ہے. تو پہلی چیز ہے دل کا دکھنا غلطی کو یاد کر کے. دوسرے، اس کو چھوڑ دینا. تیسرے، آئندہ کو اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. چوتھے، خواہش کے وقت نفس کو روکنا. پھر اس کی خواہش ہو رہی ہے اس کام کی، نفس کو روکنا، یہ توبہ کہلاتا ہے. تشریح، توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بعد سے قرب کی جانب، دوری سے نزدیکی کی جانب لوٹ آنے کے ہیں. دوری سے نزدیکی کی جانب لوٹ آنے کے ہیں. مگر اس کے لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. ابتدا تو یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعائیں پھیل جائیں اور دل کو اس مضمون کی آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ سم قاتل ہے، گناہ قتل کرنے والا زہر ہے. اور تباہ کر دینے والی چیز ہے. اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو کر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم ارادہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر اور کوتاہی کا تدارک کرے. جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ پیدا ہو جائے گا، نتیجہ پیدا ہو جائے گا، تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے. کچھ چیزیں دل کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آدمی کا حس صحیح ہے اور خرابی نہیں پیدا ہوئی ہے اندر، تو ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، اس کو سمجھ پاتا ہے بندہ. جیسے امانت ہے، امانت کے بارے میں فرمایا گیا ہے، امانت ایک ایسا وصف ہے کہ اس سے دل خالی ہو جائیں گے قیامت کے قریب، اس سے دل خالی ہو جائیں گے، ہوگا ہی نہیں. وہ امانت اٹھا لی جائے گی، مزاج میں امانت داری. تو اب امانت کا وہ مضمون جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتا دل. اب بےمانی ہی طبیعت میں ہے، کیونکہ امانت ایک خاص چیز ہے. ایک ہے اس کا مفہوم سنانا، اس کا مفہوم بولنا، اس کا مفہوم سننا، اس کو پڑھنا، اور ایک ہے اندر ایک بات ہے. وہ نکل جانے کے بعد میں آنا بہت مشکل ہوتی ہے. ایسے ہی یہ بھی ہے، توبہ کی جو حقیقت ہے وہ ایک عجیب چیز ہے، وہ جس کو انہوں نے ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے. اصل امام غزالی کے الفاظ ہیں جو حضرت نے بھی ذکر فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعائیں پھیل جائیں، اللہ تعالی کی معرفت کے نور کی شعائیں پھیل جاتی ہیں، اور دل کو اس مضمون کی آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ سم قاتل ہے. سم نے زہر، گناہ جو ہے نا زہر قاتل ہے. دل اس کو قبول کرے، دل میں یہ بات آ جائے. پھر خوف و ندامت پیدا ہو کر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم ارادہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر اور کوتاہی کا تدارک کرے. توبہ کرنا، معافی مانگنا اللہ تعالی سے، تدارک سے وہ مراد ہے. جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ پیدا ہوگا، تو توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے. توبہ کے معنی اور حقیقت سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا ہوگا کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب بنا کر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالی کی طرف خالص توبہ کرو. چونکہ توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ گناہوں کو اخروی زندگی کے لیے سم قاتل اور مہلک سمجھے اور اس کے چھوڑنے کا عزم کرے، اور اتنا مضمون ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا جز ہے. کیا گناہ جو ہے نا آخرت کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، گناہ کا آخرت کی زندگی کے لیے زہر ہونا یہ آدمی کا دل کہے، اس کی گواہی دے، اور پھر اس کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کرے، یہ جزو ایمان ہے، اس لیے ہر مومن پر اس کا واجب اور ضروری ہونا ظاہر ہے. ایمان اور ایمان والے، ایمان کے جو اجزاء ہیں وہ تو سب واجب ہیں، تو اس لیے ہر ایمان والے پر اس کا واجب اور ضروری ہونا ظاہر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ. مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جو شخص قاعدہ شریعت کے موافق اپنی زیادتی یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اعمال کی درستی رکھے یعنی تمام برائیوں کو چھوڑ دے، شریعت کے مطابق کام کرے اور اپنی توبہ پر قائم رہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ توبہ کر لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیں گے رحم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتے ہیں، بندہ دور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہٹ جاتی ہے رحم والی، بندہ گناہ کرتا ہے تو رحم والی توجہ ہٹتی ہے، بندہ توبہ کر لیتا ہے تو رحم والی توجہ واپس آ جاتی ہے، تو اللہ میاں بھی واپس آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ تواب ہیں، بندہ تائب ہوتا ہے اللہ تواب ہوتا ہے، بندہ صرف توبہ کرتا ہے اللہ تواب ہے، بہت ہی توبہ کر، بہت زیادہ توبہ کرتا ہے. وہ مبالغہ کا لفظ ہے، یہ خالی اس میں فاعل کا لفظ ہے. رحم کے ساتھ توجہ فرمائیں گے کا کیا مفہوم ہے؟ کہ توبہ سے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اور توبہ پر استقامت عطا فرما کر مزید اعانت فرمائیں گے. پچھلے گناہ معاف کرنا، اور چونکہ اس نے توبہ کی تو رحم کے ساتھ جب اللہ کی توبہ ہوگی تو توبہ پر استقامت نصیب ہو جائے گی، جماؤ نصیب ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے، اقتالہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے مغفرت چاہیں تو میں سب کو بخش دوں گا اور گناہوں کی کثرت کی پرواہ نہ کروں گا. بہت ہیں اس کے اتنے کیسے معاف کر دینا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے اس کا حساب. گناہوں کی کثرت کی پرواہ نہیں کریں گے. توبہ کرنے والے کے اخلاص اور پکے ارادے اور صحیح نیت کا اعتبار ہے بندہ پکے ذہن کا. ہو گیا آسمان زمین کے برابر بھی، یہ مطلب بھر دینے والے، آسمان اور زمین کے قلابے کو بھر دینے والے گناہ بھی لے کے بندہ جائے گا اور اللہ سے سچی نیت سے معافی مانگے گا، سب معاف. دوسری حدیث میں ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرۃ، یعنی بے شک میں ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. عصمت انبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کا گناہوں سے پاک ہونا ایک مسلم مسئلہ ہے، پھر بھی آپ استغفار فرما رہے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام اور اکابرین کی حالت ہے، تو پھر ہم کس شمار میں ہیں؟ اس کی پرواہ نہ کریں کہ توبہ ٹوٹ جائے گی. اب یہاں پہ سب سے زیادہ جو پریشان کرنے والا مسئلہ ہوتا ہے آدمی کو وہ یہ ہے کہ یہ تو قائم تو رہنے والی ہے ہی نہیں، یہ ٹوٹ جائے گی. اس کی پرواہ نہ کریں کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، جب توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ پھر توبہ کریں. اس کی پرواہ نہ کریں کہ توبہ ٹوٹ جائے گی کے اندر جو باتیں ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ کرنے کا ٹائم آنے سے پہلے مر گیا تو ٹوٹے گی نہیں. کیوں ٹوٹے گی؟ اگر موت آ گئی تو کیوں ٹوٹے گی؟ کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس کو، تو توبہ پہ مرانا، میری توبہ ٹوٹ جائے گی بول کے توبہ اگر نہیں کیا اور مر گیا تو بے توبہ کے مرا. اور گناہ کبیرہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے قانون کے اعتبار سے، گناہ صغیرہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. تو توبہ ٹوٹ جائے گی اس خیال کے اس کی پرواہ نہ کرے، توبہ کر لے. ایک تو یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے موت آ جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی, اس کو کیسے معلوم؟ تو کیا حساب سے بول رہا توبہ ٹوٹ جائے گی؟ زمین آسمان کے حالات بدلتے ہی رہتے ہیں, صبح کچھ ہے, شام کچھ ہے, دن میں کچھ ہے, رات میں کچھ ہے. ہو سکتا ہے صبح ہوتے ہوتے کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ آدمی رات ہی رات بدل جائے, دن ہی دن میں بدل جائے. ایسا ہوتا بعد مرتبہ. یہ جو مشہور جملہ ہے صوفیہ کا کہ ایک زمانہ صحبت باولیا بہتر از صد سال طاعت بیریا, کہ اللہ والوں کے تھوڑے سے وقت کی صحبت وہ سو سال کی بغیر ریا والی عبادت سے بہتر ہے. سو سال اگر کوئی بغیر ریا کی عبادت کرے اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کسی اللہ والے کی صحبت ملے. اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ اس تھوڑی دیر کی صحبت میں کوئی ایسی گر کی بات بندے کو مل جاتی ہے کہ کایا پلٹ ہو جاتی ہے, اسے کوئی توجہ ایسی ہو جاتی ہے کہ کایا پلٹ ہو جاتی ہے, کوئی لطیفہ غیبی اس بزرگ کی صحبت سے, اس آدمی کی صحبت سے ایسا مل جاتا ہے کہ آدمی ایک دم ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے. اب یا تو آدمی کی اس کی اپنی یعنی جو دعا ہے یا اس کی توجہ ہے یا ہمت ہے اس کی وجہ سے, اور بعض مرتبہ اس کے بغیر. توجہ کرنے والے اور کیفیات القا کرنے والے, صفات القا کرنے والے جو خواص سے مومنین ہوتے ہیں ان کے واقعات میں اس طرح کی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. حضرت مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے اپنے صاحبزادے کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کے اپنے سینے پہ لٹا لیا. بس چند سیکنڈوں کی بات تھی, وہ اسی میں بدل دیا آدمی کو. اندر کی چیز ادھر کے سینے, ادھر کے سینے میں کی چیز ادھر کے سینے میں ڈال دی, ختم. تو کتنی دیر لگی اس میں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مولانا کے اپنے مولانا تو بیٹھ نہیں سکتے تھے تو لیٹے ہوئے تھے, تو لیٹے لیٹے اپنے سینے پہ لٹا لیا تھا. مولانا کے لٹانے کے بعد مولانا یوسف دوسرے ہی ہو گئے تھے, مطلب یہ کہ بات میں, بات لہجے میں, حتیٰ کہ پہلی نماز جو انہوں نے پڑھائی اس کے بعد مولانا یوسف صاحب نے, سب لوگوں نے کہا کہ یہ کل والے یوسف صاحب نہیں ہوتے. پہلی نماز میں لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ کل والے مولانا یوسف نہیں ہوتے, یہ دوسرے ہی ہیں. اتنا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, بعض مرتبہ لطیف غیبی جو ہوتا ہے وہ کسی کو بولے بتائے بغیر ہوتا ہے, کوئی بیچ میں بھی نہیں ہوتا اس میں. حضرت شیخ بہاؤدین نقشبندی جو ہے نا, نقشبندیہ سلسلے کے جو بانی ہیں, مجدد ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں کسی کی خاص تربیت سے بنا ہوا نہیں ہوں, مجھے ایک لطیفہ غیبی آیا. بہاؤدین نقشبندی ہے, شیخ شہاب الدین سہروردی, غالباً شہاب الدین سہروردی کا ہے واقعہ, شہاب الدین سہروردی کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں کسی خاص کی تربیت سے نہیں ہوا, بلکہ ایک لطیفہ غیبی آیا میرے اندر اور اس نے ایک دم پلٹ دیا مجھے اندر سے اور ساری چیزیں کھول دی. تو بعض مرتبہ اس قسم کی چیزیں بہت ہو جاتی ہیں. امام مہدی حضرت امام مہدی کے بارے میں مشہور ہے کہ امام مہدی پہلے سے بہت قابل نہیں ہوں گے, پہلے سے کوئی سپر لیڈر ہے اور جانا والا ورلڈ کپ جانا پہچانا مسلمہ آدمی ہے جو بہت بڑے پوری دنیا کی اصلاح کرنے, ایک ہی رات میں ان میں پوری دنیا کی قیادت اور سیادت کی صفت آ جائے گی, یہ لکھا ہے کتابوں میں, ایک ہی رات میں ہوگا ان کے ساتھ. یعنی اتنا بڑا سیاس ہوگا وہ آدمی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ کر لے گا. اب اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا کام ہے یہ, دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ کر لینا, ایک پلیٹ فارم پہ لے آنا, ایک سوچ پہ لے آنا, ایک کام پہ لے آنا ورلڈ کے مسلمانوں کو. تو یہ صفت ان میں ایک رات میں آ جائے گی, اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس بندے کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملہ کریں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بھروسے پہ اس میں نہ رہے, اس کی پرواہ نہ کرے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی پھر کرنے سے کیا فائدہ. توبہ کر لو پکی, फिर जो होता देखा जाएगा, कल की बात कल। जब तौबा टूट जाए तो दोबारा फिर तौबा करें, मगर शर्त यह है कि तौबा दिल से हो, यानी तौबा के वक्त यह अज़्म पुख्ता हो कि अब यह गुनाह न करेंगे। इस तरह तौबा करके अगर 100 मरतबा भी तौबा टूटे तो कुछ परवाह नहीं, हर दफा तौबा करता रहे, हर दफा फिर तौबा करते रहें, अल्लाह ताला के मकबूल और अहले तात में से शुमार होंगे। अल्लाह ताला के मकबूल बंदों में से, चूंकि इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन है, अल्लाह ताला महबूब बनाता है तवाबीन को, तौबा करने वालों को महबूब बनाता है, वो महबूब होता रहेगा। बाज आ हर आंच हस्ती, बाज आ गर काफिरो गबरो बुत परस्ती, बाज आ ई दरगहे मां दरगहे न उम्मीदी नीस्त, सद बार अगर तौबा शकिस्ती बाजा, यानी हमारी दरगाह की तरफ जरूर वापिस आओ, जो कुछ भी तुम हो वापिस आओ, अगर काफिर बुतपरस्त हो तो भी वापिस आओ, यह हमारी दरगाह नाउमीदी की दरगाह नहीं है, सैकड़ों बार अगर तौबा तोड़ चुके हो तो भी वापिस आओ और तौबा करो, हम कबूल करेंगे। हक ताला की वसात रहमत है कि हर हालत में इजाजत दे दी कि हमसे बातें कर लो, हमारा नाम ले लो, हर हालत में समाअत होगी, हमसे बातें कर लो, हमारा नाम लो, हर हालत में समाअत होगी। मैंने इंसानों को गुनाह में मुबतला करके हलाक किया और इंसानों ने तौबा करके मुझे हलाक किया, शैतान का मलफूज है, हजरत शैतान का मलफूज है कि मैं लोगों इंसानों को गुनाहों में मुबतला करता हूं, उनको बर्बाद करता हूं, वो तौबा करते हैं वो मुझे बर्बाद करते रहते हैं, सारी मेरी मेहनत को मिट्टी में मिलाते रहते हैं। हर वो चीज जो मैली होती है उसके साफ होने का अगर माकूल नज्म है ना तो फिर बहुत ही तसल्ली रहती है। जितना अच्छा मसाला, जितना अच्छा सामान मिलता है सफाई का, जैसे कपड़े की धुलवाई ही है मिसाल के तौर पर, वो जो कपड़े धोने के जो सामान डालते हैं ना, क्या होता है, डिटर्जेंट है, टाइड है और फलां फलां, उसके साथ और भी दूसरी और चीजें भी होती है ना साथ साथ बहुत सी, तो जितना ज्यादा अच्छा माल मटेरियल होता है उतना ज्यादा साफ होता रहता। अब यह कि रोजाना ही धुलता रहता कपड़ा, तो रोजाना मैला होता है तो रोजाना धुलता रहता रोजाना, और आजकल तो कपड़े भी ऐसे आ गए हैं कि 10-10 साल तक फटने का नाम ही नहीं लेते। पहले तो सिर्फ काटन होता था, 4 महीने चलता था, 1 साल में 3 जोड़े पक्के पक्के फटते थे, पहले 4 जोड़े 3 जोड़े वो संभाल के चला लिया तो 3 जोड़े, नहीं तो फिर 4 जोड़े तो फटते ही फटते थे। ये कैसे मालूम हुआ, ये ऐसे मालूम हुआ कि गालिबन मैंने किताब में पढ़ा है फुकहा की, किसी फिका की किताब ही मैंने पढ़ा है कि औरत को 1 साल में 4 जोड़े देने हैं हुकूक में से, और उसकी वजह यह लिखी है कि 1 साल में 4 जोड़े फट जाते हैं, मगर ये वो जमाने की बात है जब काटन के कपड़े होते थे, अब तो एक ही जोड़ा बस है। तो अब तो फटते नहीं कपड़े, चीजें ऐसी चीजों के कपड़े बनने लगे हैं, अब वो जना वाला डिटर्जेंट डाल के धोते रहो, अब धोते रहते हैं तो साफ होता रहता है, धोते रहते हैं साफ होता रहता है। तो हक ताला शानहु ने इंसानों के लिए ये जो नज़्म फरमाया तौबा का, अगर ये चीज न होती तो ईमान वाले तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाते, मुसलमान जो है ना बड़ी मुसीबत में आ जाता। पाकी का नज़्म किया हुआ है, धो लो, ये साबुन है बस, हाथ मलते रहो। तरीक तौबा, गुज़िश्ता गुनाहों पर नदामत और माजरत जाहिर करे, जितने भी गुनाह साबिक में हो चुके हैं उन पर माजरत करे अल्लाह ताला से, और नदामत जाहिर करे, शर्मिंदगी जाहिर करे, अफसोस जाहिर करे। नंबर एक। नंबर दो, जो हुकूकुल इबाद वाजिबुल अदा हैं फिलहाल उनके अदा का अज़्म करें। जो हुकूकुल इबाद में गुनाह हुए हैं वो भी अल्लाह ताला से माफी मांगने से थोड़ी माफ होंगे, वो शर्मिंदगी से थोड़ी माफ हो जाएंगे, वो माजरत करने से थोड़ी माफ हो जाएंगे, वो नहीं। تو جو حقوق العباد ہیں، جس کا پیسہ باقی ہے، جس کی زمین کا کچھ حصہ باقی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، معاملات جو باقی رہ گئے ہیں، قرضہ باقی ہے، وراثت کا حصہ باقی ہے، جو بھی ہے، جو حقوق العباد واجب الادا ہیں، فی الحال ان کے ادا کا عزم کر لیں اور پھر ان کے ادا کا اہتمام کریں. اگر ادا نہیں ہو سکتے وہ حقوق العباد، تو پھر اہل حقوق سے صاف کرائیں، یعنی معاف کرائیں، بھئی تیرا یہ کام رہ گیا تھا، تیری یہ چیز میرے ذمہ رہ گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے. کیونکہ بعض چیزیں مال سے متعلق نہیں ہیں. اب غیبت کی تھی، معلوم ہے اس کو غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، دشمنی کی تھی، حقدو کی نہ کیا تھا، وہ چیزیں ہیں. یا ایک گالی گلوچ کی تھی، برا بھلا کہا تھا، وہ چیزیں ہیں. اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ معافی چاہنی پڑے گی اس کی، وہ معاف کر دو، صفائی کرائے اس کی. نمبر دو، اگر گناہ صادر ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھے، پھر توبہ کرے، زبان سے بھی توبہ کرے اور رونے کی شکل بنا کر خدا تعالی سے خوب معافی مانگے. توبہ کے لیے تو گناہوں کو یاد کرے، اس کے بعد جی بھر کے توبہ کرے، مگر ان کو جان جان کر یاد نہ کرے. اب بیٹھے ہوئے سوچتے ہوئے، فلاں وقت وہ ہوا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت، ہر شب برات میں سوچتے بیٹھے ہوئے. جان جان کر یاد کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے بندہ اور خدا تعالی کے درمیان ایک حجاب سا معلوم ہونے لگتا ہے. یہ صوفیہ سمجھتے ہیں ان باریکیوں کو. اللہ تعالیٰ کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان میں زیادہ گناہوں کو یاد کرنا، اپنے جو ہو گئے سو، وہ ایک حجاب آتا ہے، ایک پارٹیشن آ جاتا ہے، ایک رکاوٹ آ جاتی ہے تعلقات. کیونکہ گناہ ان کی نافرمانی کا نام ہے، ان کی مخالفت کا نام ہے. اب بار بار مخالفت کو سوچتے جا رہے ہیں تو ایک قسم کی اس سے طبیعت ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، ایک حجاب ہو جاتا ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے. جو محبت اور ترقی کے لیے مانے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مانے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو ترقی کرنے کے لیے بھی مانے ہیں. اس کا ایک نقصان کیا ہوگا؟ جس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطا میں کمی ہوگی. ادھر سے بھی ادھر سے رکاوٹ ہے تو ادھر سے بھی پھر خاموشی رہتی ہے. کیونکہ جزا اور ثمرات کا ترتب عمل پر ہوتا ہے. سچی توبہ کے بعد اگر از خود پرانے گناہ یاد آ جائیں تو پھر تجدید توبہ کر کے کام میں لگ جائے، اس سے زیادہ کاوش کرنا غلو ہے. سچی توبہ کے بعد اگر از خود پرانے گناہ یاد آ جائیں تو پھر تجدید توبہ کر کے کام میں لگ جائے، اس سے زیادہ کاوش کرنا گناہ غلو ہے. نمبر چار، نیز استغفار اور توبہ کے وقت معاصی کے تذکرے اور استحضار میں ایک قسم کا توسط ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب گناہوں کی پوری فہرست پڑھنے بیٹھ جائے. توبہ کے وقت وہ بھی توبہ کے وقت معاصی کے تذکرے اور استحضار میں، غلطی کے استحضار میں، ایک قسم کا توسط یعنی اعتدال، بیلنس ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ سب گناہوں کی پوری فہرست پڑھنے بیٹھ جائے. صرف اجمالی طور پر سب گناہوں سے توبہ کر لے، ہر گناہ کا نام لینا ضروری نہیں. حدیث میں ہے، وما انت اعلم بہ منی، اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. بس اجمالی توبہ. اور فرمایا، واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، میں اللہ کی طرف اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا. اس سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ اس میں سب گناہ آ گئے اگرچہ یاد نہ آئیں، کیونکہ اس سوچ میں وقت ضائع کرنا مطالعہ محبوب سے غافل ہونا ہے. اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو سوچ سوچنے میں وقت ضائع کرنا مطالعہ محبوب میں سے غافل ہونا ہے. البتہ جو از خود یاد آ جائیں ان سے بالخصوص توبہ کریں، جو گناہ از خود یاد آ جائیں بعض بڑے بڑے ہوتے ہیں، خامخواہ کریت کریت کر تلاش کرنا یہ خود ایک مشغلہ مانے حضور ہے، بس سب گناہوں سے توبہ کر کے اپنے کام میں لگے، کیونکہ مقصود بھی ذات خدا تعالی کی یاد ہے نہ کہ گناہوں کی یاد، مقصود بھی ذات خدا تعالی کی یاد ہے نہ کہ گناہوں کی یاد، نہ طاعات کی یاد مقصود ہے، نہ نیکیوں کی یاد مقصود ہے، نہ گناہوں کی یاد مقصود ہے، اللہ کی یاد مقصود ہے. گناہوں کی یاد سے توبہ مقصود ہے، جب وہ حاصل ہے تو پھر قصدن گناہ کو یاد کر کے اس کی یاد کو مقصود بذات نہ بنائیں، اور اگر یاد آ جائے تو پھر توبہ و استغفار کر لیں. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت خود بخود یاد آ جائے تو انا للہ پڑھ لیں، کہ اس وقت انا للہ پڑھنے کا وہی ثواب ہوگا جو عین مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب تھا. شیخ اکبر کا قول ہے کہ معصیت کی یاد کو مقصود بذات نہ بنائیں، کیونکہ اس سے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ خیال بہت خطرناک ہے. حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں یہ خیال کرنا خطرناک ہے، یہ خیال رکھنا خطرناک ہے، یہ نہیں بٹھانا کبھی بھی دل میں. میں تو بہت برائی ہوں، میرے کو تو جوتے پڑنے ہی والے ہیں، میری تو یہ مصیبت ہونے ہی والی. بھائی ایسا بولنا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنا گیپ خود ہی بڑھانا ہے، اپنا فاصلہ خود ہی بنانا ہے. معصیت کی یاد کو مقصود بھی ذات نہ بنائیں، کیونکہ اس سے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ خیال بہت خطرناک ہے. طریق تحصیل توبہ، قرآن و حدیث میں جو وعید گناہوں پر آئی ہے ان کو یاد کرے. قرآن و حدیث میں جو وعید گناہوں پر آئی ہے، گناہوں پر جو سزا بتائی گئی ہے اس کو وعید کہتے ہیں، ان کو یاد کرے اور سوچے اس سے گناہ پر دل میں سوزش پیدا ہوگی، اور یہی توبہ ہے. توبہ کا بیان لمبا لکھے نہیں عام دوسری چیزوں کے مقابلے میں، ترتیب میں یہ پہلے ہیں، ترتیب میں توبہ سب سے پہلے ہیں، مگر ذکر میں اس کو اس کے بعد میں اس لیے لکھتے ہیں کہ ذکر میں بعد میں کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دو تین آ گئے نا، اخلاص بھی آ گیا، توحید بھی آ گئی. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید اور اخلاص کے باوجود گناہ ہوتا ہے. ایک آدمی ایمان والا ہے، اگر ایمان اس کا ہوتا بنا ہوا ہوتا تو یہ گناہ ہی نہ کرتا، ایسا نہیں ہے. ایمان والے کے ساتھ ہو جاتا ہے گناہ. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ کہ لیں گے ہاں کر سکتا ہے، ہو جا سکتا ہے. فرمایا ایمان والے سے زنا ہو سکتا ہے؟ کہ لیں گے ہاں ہو جا سکتا ہے، یہ حضور نے فرمایا. فرمایا ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ لیں گے نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ اب جھوٹ بولنے والے ایمان والے کیسے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں ایک انداز کہتا ہے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی قوم مسلمان ہے، سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بولتا ہے. ہم ایک مرتبہ کشمیر گئے تھے، وہ ظالم کی بات 40 سال پہلے کی بات تقریباً بتا رہا ہوں میں آپ کو، 35-40 سال پہلے کی بات. جماعت میں گئے تھے، جماعت آئی تھی، عربوں کی جماعت تھی، ان کے ساتھ جانا تھا تو چلے گئے. کشمیر کا زعفران بہت مشہور ہے، ہم نے زعفران خرید لیا تھوڑا سا. آ کے ہم نے امیر صاحب سے پوچھا وہاں کے مقامی امیر سے کہ ہم زعفران خرید کے لائے اصلی ہے یہ؟ کہنے کہ جب اس نے بیچا تھا تو قسم کھائی تھی کیا؟ میں نے کہا ہاں قسم کھائی تھی کہ خدا کی قسم اصلی، بالکل بالکل اصلی ہے. کہنے کہ پھر یہ نقلی ہے. اس نے امیر صاحب نے مقامی امیر نے کہا ہم سے پھر یہ نقلی ہے. پکا کہیں گے بالکل پکا 100% پکا اور نقلی تھا. جو رسیاں ہوتی نہیں ستلی جو ہوتی ہے اس کی کاڑیوں کو رنگا ہوا تھا اتنا نقلی تھا. کہتے مسلمان بول رہا ہے کہ حلال گوشت کھا لینا چاہیے. اگر قسم کھا رہا تو سمجھ لو کنفرم گڑبڑ ہے وہاں پہ. کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جب سے ہم نے یہ جو شروع کیا ہے نا سرٹیفکیٹ دینے کا, تو جب یہ کام شروع میں ہم نے کیا تو یہاں دیوان پہ بہت سے ایسے تھے جو قسم کھا کھا کے حلال بیچتے تھے. 10-10 سال گزرنے کے بعد جب انہوں نے ہم سے کہا کہ ہاں بھائی دیکھ لو وہ حرام ہی نکلا ہو. جب ہم نے کنفرم کیا اس کو تو حرام ہی نکلا ہو. اگر حلال بیچتے ہو تو کنفرم کرانے میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ پیسے بھی تو نہیں لے رہے نا, فری میں ہی کنفرم کرانا ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اس لیے جہاں سرٹیفائڈ جہاں کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہاں پہ آپ اپنے گمان سے کہ اگرچہ کہ وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے پھر بھی قابل اطمینان ہے کھانا چاہیے, اس سے زیادہ بیوقوفی اور کوئی نہیں کرتے ہمارے ساتھی. پیور بیوقوفی ہے, احمقانہ حرکت ہے. بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ فری میں ایک کام ہو رہا ہے, مولویوں سے کنفرمیشن کرا لو نا, اچھا ہی ہے نا. نہیں نہیں یہاں کا یہاں ہے کنفرمیشن بھی نہیں کرا رہے پھر بھی آپ کریں گے نہیں آپ کا گوشت آپ کے پاس گوشت کہاں سے آتا ہے؟ فلاں سے آتا ہے. کہ وہ لوگ تو سرٹیفائڈ نہیں, کہ وہ نہیں ہے لیکن وہ صحیح لاتا ہے. ابھی کیوں لاتا ہے کیسے معلوم آپ کو صحیح لاتا ہے؟ وہ بول رہا ہے صحیح لاتا ہے بول کے. یہ گڑبڑ ہے ساری یہاں سے. تو خیر یہ بات تو نکل آئی بیچ میں. یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے سے غلطی ہونے کو تسلیم فرمایا ہو سکتا ہے, اور یہی اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ہے. اسی لیے کہ ایمان غلطی گناہ کرنے سے آدمی غیر مسلم نہیں ہوتا, غیر مومن نہیں ہوتا, جو کہ معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ تھا نا. مسلمانوں میں ایک دو گروپ ایسے گزرے ہیں, ایک دو فرقے ایسے گزرے ہیں پہلے, جو اس بات کے قائل تھے کہ گناہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, اور وہ گمراہ تھے اور وہ جہنمی ہیں. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ گناہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے, انہیں گناہ تو نہیں کرتا تھا ہوں گا نا جان بوجھ کے. جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ گناہ کرے گا, وہ گناہ نہیں کرتا تھا مگر جہنمی ہے. اس سے ایک دوسرا مسئلہ پتا چلا, وہ یہ کہ عقیدے کی اصلاح کتنی ضروری ہے. عقیدے کی اصلاح اگر نہیں ہوئی اور کتنا ہی کوئی پائس اور تقی پرہیزگار ہو جائے پھر بھی گڑبڑ ہوگی. عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ عقیدہ بالکل علماء کی تحقیق کے موافق ہونا, قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہونا. قرآن و حدیث کے موافق ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ علماء کی تحقیق کے موافق ہونا, کیونکہ قرآن و حدیث میں کیا ہے وہ تو علماء کو ہی پتا ہے, جو محقق علماء ہیں ان کو ہی پتا ہے, ہم تو اپنے طور پر نہیں جج کر سکیں گے. اس وجہ سے توحید کے بعد اخلاص کے بعد میں توبہ کا بیان ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی ترتیب میں تو توبہ سب سے پہلے, شرک سے بھی آدمی توبہ کر کے ہی ایمان لاتا ہے, ریاکاری سے توبہ کر کے آدمی اخلاص میں آتا ہے. دیکھا جائے تو ترتیب پہلے ہے توبہ کی نہیں, لیکن یہ ہے کہ بعد میں بھی ضرورت پڑتی ہے اور بعد میں بھی موقع پیش آتا رہتا ہے اور بعد میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ ایک مستقل وصف ہے کہ میلہ بندہ میلہ ہوتا رہے تو صاف ہوتے رہنا ہے, یہ ہے پالیسی اس کی. یہ سرکاری پالیسی کا اصل میں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو پالیسی ہے سرکاری پالیسی, وہ سبقت رحمتی اعلی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی, یہ پالیسی ہے سرکاری. میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی, یہ اللہ تعالیٰ نے عام پالیسی بنائی ہے, سرکاری پالیسی ہے. اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, بڑے گناہوں سے تم بچو چھوٹے ہم خود ہی معاف کریں گے. من ادخلکم مدخلا کریما، عزت کی جگہ داخل کر دیں گے. ہاں بڑے سے تم بچو. اب بڑے سے بچنے کی شرط لگاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مزید یہ اعانت فرما دی. کیا اعانت فرمائی؟ کہ بڑا بھی اگر ہو جائے تو معافی مانگ لو. اب اس سے آگے کیا، کتنی کس قدر شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑے بھی غلطی ہو جائے معاف کر دو. اچھا ایک ہو تو ہو جائے، دو وقت ہو جائے، تین وقت ہو جائے، چار وقت ہو جائے، کوئی لمٹ نہیں ہے. انسانوں کے نزدیک یہ ہے کہ غلطی صرف ایک وقت معاف ہے، زیادہ زیادہ دو وقت معاف ہے، تیسرے وقت تو معاف نہیں ہے. تین مرتبہ دیکھ لیا تیرے کو تو بیکار ہے تیرے پہ بھروسہ کرنا، تو نہیں ہو سکتا، تو نہیں پلٹ سکتا، کتے کی دھوم ہے بولے. بارہ سال بھی نلکی میں رکھے تو پھر نکالے تو پھر ٹیڑھی ہو جاتی. پتا نہیں کس نے بارہ سال رکھ کے دیکھا ہے، مگر مشہور ہے یہ. اللہ پاک کے پاس معاملہ بالکل دوسرا ہے. ایک تو رحمت ہے اس پالیسی کا خاص ریزن، اور دوسرے یہ ہے کہ بندے کی ضرورت ہے. اور تیسرے جو ان کی صفت ہے، غفار ہونا، تواب ہونا، عفو ہونا، یہ ایک دو مرتبہ کے بعد میں اگر ایسا ظاہر ہو جانا ہے تو یہ صفت اتنی بڑی نہیں رہتی تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت کی یہ صفت مبالغے کے صیغے کے ساتھ ہیں، بہت ہی توبہ کرنے والے، بہت ہی معاف کرنے والے، بہت ہی مغفرت کرنے والے. تو میں بھی بہت ہی، اس لیے وہ حجاج کے بارے میں مشہور ہے نا کہ مرتے وقت کہنے لگا اور لوگوں کو تو معاف کر دیا، تو معاف کر دیا تو کیا بات ہوئی، مجھ جیسے کو معاف کرے تب پتہ چلے گا کہ وہ بڑا غفار ہے. پتہ نہیں اللہ پاک کیا کریں گے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا کریں گے. چونکہ چیلنج کرنے والے کو تو بہت سخت پکڑتے ہیں وہ، جو ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو کون ہوتا ہے مجھے چیلنج کرنے والا؟ آپ کسی کو بھی چیلنج کرو تو غلط ہے بات، کسی صفت کو چیلنج نہیں کر سکتے اللہ پاک، چیلنج کرنا بہت بڑی غلطی ہے. باقی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے خاص بندوں کے واسطے معافی کا، رحم کی پالیسی کی وجہ سے، انسانوں کی ضرورت کی وجہ سے، ان کی صفات کے لامتناہی لامحدود ہونے کی وجہ سے، ان کی صفت کے تقاضا ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کیا کیا مصلحتیں اور کیا کیا حکمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. انہوں نے توبہ کا انتظام کیا ہوا ہے بندوں کو معافی مانگتے ہو. عجیب بات یہ ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدا ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی پھر وہ معافی مانگتی اور اللہ انہیں معاف کرتا. حدیث شریف ہے. انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا مظہر ہے. تو معافی کی صفت کا مظہر بھی ہونا ہے، مغفرت کی صفت کا مظہر بھی ہونا ہے، توابیت کی صفت کا مظہر بھی ہونا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جتنے زیادہ صفات کا مظہر یہ بنے گا اتنے زیادہ قرب کا وہ باعث ہے. اسی لیے گناہ کر کے انہیں زیادہ قریب ہو جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد پہلے سے بھی، پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. پہلے سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اس کی ایک بڑی موٹی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی محبوب تھے اور گناہ کے بعد بھی محبوب ہوئے. جو معصیت ان کے اعتبار سے ہے، یہ اصطلاحی گناہ نہیں، کیونکہ وہ تو پیغمبر سے نہیں ہو سکتے. عصا آدم کا لفظ ہے نا، معصیت کا لفظ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس معصیت کے بعد بھی محبوب ہوئے. معصیت کے بعد میں جو ان کو محبوبیت ملی ہے نا وہ بہت بڑی ملی ہے. معصیت کے بعد نہیں ملی اصل وہ, معصیت کے توبہ کے بعد ملی. معصیت کے بعد توبہ, توبہ کے بعد جو محبوبیت ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہی وہ ابو الانبیاء بنے, وہ دنیا میں آئے نبی آئے, نہیں تو وہاں کے نبوت کی ضرورت ہی کیا تھی. وہاں جنت میں ہوتے آدم علیہ السلام اور سارے بچے بھی ان کو وہاں ہوتے, نبی کی کیا ضرورت تھی. وہاں ابو الشہداء بنے, ابو صدیقین بنے, ابو صلحاء بنے. سمجھ میں آ گئی بات ساری؟ سارے پیغمبروں کے, سارے شہداء کے, سارے صلحاء کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہوئے. غلطی کر کے ہوئے, اگر نہیں کرتے تو ان سب چیزوں کی فضیلتیں ان کو نہیں ملتی. اتنے بڑے باپ نہیں بنتے تھے, باپ تو پھر بھی رہتے تھے لیکن اتنے بڑے ہونا مشکل تھا. جنتیوں کے باپ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ یہ کمالہ دوسرے ہیں بالکل. تو اس کا مطلب ہے کچھ اس کے پیچھے کہانیاں. ان باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا کہ کچھ راز ہیں, اختار شانوہ کے معاملات ہیں بندوں کے ساتھ. ارے وہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, گناہوں میں ابتلا ہوتا رہتا ہے, معصیتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے, غفلت چڑھتی رہتی ہے, مختلف قسم کے تقاضے آتے رہتے ہیں, بندوں پر غالب ہوتے رہتے ہیں. نفس کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے اصل معصیتیں ہوتی ہیں. غرور اور تکبر کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. شیطان کا غلبہ ہو گیا, غلطی ہو رہی ہے. نفس کا غلبہ ہو گیا, غلطی ہو گئی ہے. یہ غلطیوں کی نوعیت الگ ہے, غرور اور تکبر کی غلطیوں کی نوعیت الگ ہے. سرکشی اور انات کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ الگ ہیں. ابا اور استنکاف کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ سب غرور تکبر کی نوعیتیں ہیں. وہ ابا واستکبر وکان من الکافرین, بڑے پن کی وجہ سے نفس اور شیطان تو لگے ہوئے. ان کا علاج اللہ پاک نے بس یہ اسی لیے مقرر کیا کہ بس توبہ کرتے رہو, اپنے آپ کو پاک صاف کرتے رہو, دھوتے رہو. گندگی ہوگی دھوتے رہو, گندگی لگ گئی دھوتے رہو. روزانہ آدمی ہفتہ موتا ہے, روزانہ دھوتا ہے, پھر صاف ہو جاتا ہے. اگر صاف نہیں ہونے کا سسٹم ہوتا کہ وہ دو مرتبہ دھو سکتا ہے تو وہ تین مرتبہ دھو سکتا ہے, مصیبت پڑ جاتی ہے اپنی. ٹھیک ہے, استنجا کر لیا, دو قصہ ختم ہو گئی بات. اب اس میں جو ہے خاص بات وہ مقام توبہ کا حاصل ہونا ہے. پہلا مقام مقام توبہ ہی کہلاتا ہے, اس لیے صوفیہ کے پاس. اور مقام توبہ کا مطلب ہے توبہ میں استقامت ہو کر صدق پر پہنچ جانا. توبہ مستقل کر کے توبہ پر استقامت نصیب ہو کر پختگی اس میں آ جانا اور مقام توبہ مل جانا. تو مقام توبہ جو ہے یہ کمالات میں سے اول ترین کمال شمار ہوتا ہے اور بڑا ترین کمال شمار ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو مقام توبہ ہی کو عبور نہیں کرے گا تو دوسرے مقامات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کو. یہ اس اعتبار سے بہت سینسیٹیو بھی ہے, بہت ہی, کیونکہ مقام توبہ اولیاء خاصہ کو, اولیاء کاملین کو نصیب ہوتا ہے. کیونکہ اولیاء کاملین کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ ولی معصوم تو نہیں ہوتا لیکن محفوظ ہو جاتا ہے. یہ لکھا ہے کتابوں میں, انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقام توبہ میں کامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، خالص توبہ نصیب فرمائے. دعا کر لیتے ہیں، زیادہ طبیعت نہیں چل رہی. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدى، إنك على كل شيء قدير. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حاجاتنا واقض حاجات من أوصانا بالدعاء، اللهم اشفنا واشف من أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله.